बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें। आइए मोहब्बत और शौक बढ़ाने के लिए नबी पाक पर दुरूद पाक के हवाले से फजाइल सुनते हैं। फरमाने आखिर नबी मोहम्मद मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, क़यामत के रोज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साय में होंगे। अर्श की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तीन अशखास कौन होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर एक वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, नंबर दो वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला, और नंबर तीन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है।
हम सबसे पहले बात करेंगे मोहब्बत की बातों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से। काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा फकीह अफखम इमाम आजम सैयदुना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात, आपकी सिफात और आपके ताल्लुक से तारुफ इंशाल्लाह हमारे गुलाम मुहीद्दीन भाई पेश करेंगे। और हमें इनसे मोहब्बत है, और मोहब्बत क्यों है, उसकी वजह क्या है, और हमें मोहब्बत क्यों इनसे रखनी चाहिए, इस पर भी इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल हम बात करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फजाइल में उलमा ने रिवायात के तहत बयान किया कि जो ये एक रिवायत है जिसमें ये जिक्र किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इल्म सुरैया तक जा पहुँचे तो फारिस का एक शख्स उस तक पहुँचेगा और इल्म को ले आएगा। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये बिशारत नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस रिवायत में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैह के लिए है, क्योंकि फारिस में इस इल्म, इस मकाम और इस मर्तबे का सिवाय इमाम आजम के कोई शख्स पैदा ना हुआ, यानी फारसी नस्ल ऐसा कोई शख्स पैदा ना हुआ कि जिसने इतना कमाल किया। और कितना कमाल किया इमाम आजम ने कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो करोड़ों शाफ़ईयों के पेशवा हैं और दुनिया में इनके फॉलोअर्स पाए जाते हैं, आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मत तमाम फुकहा इमाम आजम की औलाद हैं, इसलिए कि इमाम आजम ने जो कुरान और सुन्नत से मसाइल निकाल कर बयान किया कि ये मसला होगा तो इसका हल ये है, इसका हुक्म ये है, ये जो काम आपने हजारों मसाइल का बयान किया आपसे पहले किसी ने ना किया, इसलिए सारी उम्मत हजरत इमाम आजम की आयाल है, आपकी मोहताज है। तो हम क्यों ना इमाम आजम अबू हनीफा رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کریں. ہمارے ساتھ ناطخہ موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے شعر بھی سنتے ہیں امام اعظم کی شان میں, پھر ہم بڑھتے ہیں ہمارے غلام محی الدین بھائی کی طرف اور امام اعظم کا تعارف بھی سنیں گے. جی
ہو نائبے سے ورے دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, ہو نائبے سے ورے
محی الدین بھائی کیا کہتے ہیں ہمارے امام اعظم کا تعارف پیش کریں. ویسے تو آپ محتاج تعارف نہیں ہیں, مگر پھر بھی اگر خالی امام اعظم اگر کہا جائے تو ذہن میں انہی کی شخصیت آتی ہے, مگر آپ کا کوئی ابتدائی تعارف بھی پیش کریں تاکہ ہم ان سے شناسائی حاصل کریں, کیونکہ ہم حنفی ہیں.
الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, اور آپ کے علم کے تعلق سے جو حدیث آپ نے بیان کی کہ واقعی کہ آپ اپنے زمانے میں اپنے تمام لوگوں پر فائق تھے, یعنی بلند تھے, اور آپ کے زمانے میں آپ جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا.
بے شک
آپ کوفہ میں پیدا ہوئے, کوفہ علم کا مرکز تھا. آپ نے اس مرکز میں آنکھ کھولی.
تقریباً 1500 صحابہ کرام نے کوفہ کو جو ہے شرف بخشا.
تو آپ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت بھی اٹھائی, جس کی وجہ سے آپ کا بلند مرتبہ ہے. ان کے تعارف میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ نعمان ہے, والد صاحب کا نام ثابت ہے, کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے, اور لقب ہے امام اعظم, سراج الامہ یعنی امت کے چراغ, کاشف الغمہ پیچیدگیوں کو, مشکل باتوں کو آسان کرنے
والے,
گتھیوں کو سلجھانے والے, کاشف الغمہ کا مطلب ہے. اسی طرح فقیہ افخم بہت بڑے فقیہ, امام اعظم بہت بڑے امام, یہ لوگوں نے آپ کو القابات دیے, بلکہ لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلمانوں کا امام بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں امام اعظم
سبحان اللہ
اور سلام کرتے ہیں, تو جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو.
کیا بات,
آپ کا نام ہے نعمان اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے.
اچھا
آپ کے دادا نعمان یہ مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے وہیں کوفہ میں رہائش اختیار کی.
ٹھیک ہے.
اور یہ وہ زمانہ تھا جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود تھے
کوفہ میں.
کوفہ میں
یعنی آپ کے دادا کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات.
بالکل
سبحان اللہ.
تو کوفہ چونکہ دار الخلافہ تھا, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں موجود تھے, تو آپ کے دادا نعمان یہ اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
اللہ اللہ.
اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ثابت پر بڑی شفقت فرمائی اور ان کے لیے اور ان کی آنے والی اولاد کے لیے دعائے برکت عطا
فرمائی,
دعائے برکت سے نوازا, جس کا ثمرہ جس کا نتیجہ اور جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کے گھر ایک لڑکا پیدا کیا جس کو امت نے امام اعظم کا لقب دیا.
سبحان اللہ.
یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت علی جس کو برکت کی دعا دیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر علم ثریا پر پہنچ جائے, یعنی ثریا وہ سات ستارے ہوتے ہیں, وہ سات ستاروں کا جھرمٹ ہے جو تمام ستاروں میں بلند ہیں, پھر ان سات ستاروں میں بھی جو سب سے بلند ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں ثریا.
اللہ اللہ.
یعنی اتنی بلندی تک اگر علم پہنچ جائے گا جب بھی فارس کا ایک رہنے والا وہاں سے علم لے کر آ جائے گا. بخاری شریف کی حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا تک پہنچ جائے، ثریا ستارے تک پہنچ جائے، تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اس کو لے کر آئے گا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ،
سبحان اللہ،
کیونکہ اس وقت فارس میں آپ سے بڑھ کر کوئی اہل علم تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں تھا. اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں.
تابعی،
تابعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت اٹھائی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات بھی ثابت ہے، صحبت بھی ثابت ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق 20 یا 26 صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات ثابت ہے، ان کی زیارت کی، جبکہ 8 صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے ہیں کہ جن کی صحبت میں آپ رہے اور ان سے روایتیں بھی نہیں. ان 8 بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے وہ چند صحابہ کرام جن سے آپ نے روایتیں نہیں، یعنی حدیث کو سنا اور آگے امت تک پہنچایا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان سے آپ نے حدیث کو سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر آگے روایت کیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت واصلہ بن اسقع، ان سے بھی حدیث کو روایت کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے ہیں کہ جن سے امام اعظم نے حدیث کو سنا اور آگے روایت کیا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ تابعی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بعد جتنے بھی امام آئے وہ سب کے سب آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا تو کوئی آپ کا شاگرد ہے
اللہ
یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں.
یعنی
امام اعظم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ امام شافعی یہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یعنی امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد، اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا علم اتنا بلند تھا، اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک سے پوچھا، امام مالک خود کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، اور آپ عاشق مدینہ ساکن مدینہ ہیں، ان سے امام شافعی نے سوال کیا کہ حضور آپ بتائیں آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا دیکھا، آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا تو کیسا پایا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا، اور میں نے اس کو دیکھا کہ اگر وہ اس پتھر کے ستون کو سونا کہہ دے تو وہ اپنی دلیلوں سے اس کو ثابت کر دے.
سبحان اللہ،
یہ علم تھا امام اعظم
رحمۃ
اللہ علیہ.
سبحان اللہ،
تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے
ہو رہی امام اعظم کی نا، امام اعظم کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، یعنی علم میں آپ نے کہا کہ امام مالک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو پتھر کو سونا ثابت کرنا چاہے تو اپنے دلائل کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے، اتنا آپ کا پختہ علم ہے. پھر صحابہ کی صحبت کا فیضان، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا فیضان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا. اچھا، امام اعظم کو حدیث میں بھی بڑا کمال حاصل.
اللہ،
ایک سیدھی سی بات ہے، آپ بھی ماشاء اللہ مدرس ہیں، جب امام اعظم نے صحابہ کا دور پایا تو حدیث کی روایت میں امام اعظم کو جو کمال حاصل ہے وہ بعد والوں کو تو حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی امام اعظم کی روایات میں ضعف یا وضع، یعنی حدیث کا ضعیف ہونا یا موضوع ہونا، معاذ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ روایت کر رہے ہیں یا تو تابعی سے کر رہے ہیں یا صحابی سے کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اتنی پیور، اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری آپ کی روایت کی یہ لڑی ہے اسناد، جسے بولتے ہم، امام اعظم کی حدیث ہم پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے. آپ اس حدیث کے تعلق سے بھی کچھ فرمائیں نا.
حدیث پاک میں تو جو کمال امام اعظم کو ہے وہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہے، بلکہ محدثین کے بارے میں فرمایا نا کہ جتنے بھی محدثین ہیں یہ سب امام اعظم کے عیال ہیں، یعنی محتاج ہیں. اصل فقہ تفقہ جو امام اعظم کو حاصل تھی، تو تفقہ فقہ ملتا ہے حدیث سے، قرآن و حدیث سے. تو جو قرآن و حدیث کو سمجھ لے گا وہ فقیہ بن جائے گا.
صحیح.
امام اعظم ایسے فقیہ تھے کہ دیگر محدثین جتنے بھی تھے وہ سب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے محتاج ہیں.
بے شک.
اصل حدیثوں سے موتی نکالنے والے اور حدیثوں سے پھول دینے والے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. پھر انہوں نے زمانے ہی وہ پایا صحابہ کرام علیہ رضوان کا. اور پھر امام اعظم کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ امام اعظم نے جو حدیث بیان کی روایت کی، ان میں ایک قسم حدیث کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں روایت کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہو.
واہ واہ.
یہ سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے حدیث کی،
سند العالی کہلاتی،
سند العالی. اور اس حدیث میں کوئی ضعف ہو ہی نہیں سکتا، یعنی امام اعظم نے جو بھی حدیثیں بیان کی ہیں ان میں کوئی ضعیف ہے ہی نہیں، سب صحیح ہیں، صحیح ترین ہیں.
واہ واہ.
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آپ نے بیان کی تو اس کو روایت کرنے والے یا تو صحابی تھے یا تابعی تھے.
سبحان.
اور امام اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کی حدیث میں ایک قسم یہ بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ، یعنی آپ نے ڈائریکٹ صحابی سے روایت کی اور صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا.
سبحان. اور
تو یہ بہت کم قسم ہوتی ہے جو حدیثوں میں پائی.
16 روایات امام اعظم کی،
16 روایات،
16 روایات جن کو وحدانیات کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک اور آپ کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے. اللہ اکبر.
اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے امام ہیں، یعنی آج دنیا مانتی ہے امام شافعی کو، امام شافعی کے فالوور بھی بہت ہیں.
جی.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم سے برکت حاصل کرتا ہوں.
واہ واہ.
اچھا کمال دیکھیں، 185 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوتا ہے.
صحیح.
اور اسی سال اسی دن بلکہ وصال کے دن امام شافعی کی پیدائش ہوتی.
واہ واہ واہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آپ کے شاگردوں کو پایا.
سبحان.
آپ کے شاگردوں سے پڑھا، تو شاگردوں کو اتنا کمال ملا کہ جن کی وجہ سے آپ امام شافعی بنے.
کیا بات.
آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی مسئلہ اٹک جاتا اور کوئی پیچیدگی آ جاتی، تو میں امام اعظم کی قبر پر جاتا، ان کے مزار پر جاتا، ان کے مزار کے قریب 2 رکعت نفل پڑھتا اور ان کے مزار کے قریب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ ان کی برکت سے میری پریشانی دور فرما.
کیا بات. کچھ کال لے لیتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
آپ نے امام اعظم کا تعارف بیان کیا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے تھے اور آپ نسلن کون تھے؟
نسلن امام اعظم فارسی نسل، یعنی ایرانی تھے، عربی نہیں تھے. اور آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ میں ہی آپ کی پیدائش، اور آپ جو ہے آپ کے والد محترم وغیرہ سب کوفہ چلے گئے تھے، مگر تھے آپ فارسی نسل، عربی نہیں تھے. اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کمال عطا فرمایا کہ آپ نے عربی میں، آپ کو کمال کے قرآن و سنت آپ نے سمجھا، تفقہ حاصل کیا، اس کے مسائل استخراج کیے، ہزاروں مسائل امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دروس میں بیان کرتے تھے، آپ کے شاگردوں نے ان کو لکھا. امام محمد کی کتابیں اگر دیکھیں، ان کتابوں کو، امام ابو یوسف کی کتاب، امام ابو یوسف کی ایک کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 300 جلدوں پر ہے. اب اتنا امام اعظم کا فیضان ان علماء کو ملا، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے. ایک اور کال.
تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ امام اعظم تو نبی کریم ہیں، کسی اور کو امام اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کسی اور کو فاروق اعظم بھی نہیں کہنا چاہیے.
اللہ اکبر.
کسی اور کو صدیق اکبر بھی نہیں کہنا چاہیے. پھر کسی اور کو عثمان غنی بھی نہیں کہنا چاہیے. تو غنی تو اللہ پاک کی ذات ہے، تو صدیق کے اکبر تو نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ سچے اللہ کی مخلوق میں تو ہیں، مگر صدیق اکبر کیوں کہا جاتا؟ اور کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا، نہ کرے گا. تو امام اعظم مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم، تو عدل و انصاف میں فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں، یعنی یہ خصوصیت ان میں زیادہ پائی جاتی، یہ وصف پایا جاتا. تو امام اعظم میں امامت، علم کا ملکہ، کمال، یہ عام لوگوں سے زیادہ پایا جاتا تھا، عام علماء سے زیادہ پایا جاتا تھا، اس لیے امت نے آپ کو امام اعظم کہا. یا معاذ اللہ، تقابل نبی پاک کی ذات سے یا صحابہ سے تو ہے ہی نہیں، یعنی اس وقت کے علماء سے، فقہا سے تقابل ہے کہ ان فقہا، ان محدثین، ان مفسرین اور علماء میں جو مقام امام اعظم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا گیا. تو کیا کوئی مسلمان فاروق اعظم کے لفظ کو نبی پاک سے تقابل کرے گا؟ کبھی کمپیئر نہیں کرے گا. یہاں فاروق اعظم کہنا یہی مراد ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ وصف سیدنا فاروق اعظم کا بڑا مشہور تھا اور سب سے، یعنی زیادہ پایا جاتا تھا، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا گیا. تو اس لیے امام اعظم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ہم کیا کہتے ہیں، صدیوں سے اللہ کے رحمت سے علماء آپ کو امام اعظم امام اعظم کہتے آئے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو امام اعظم کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم پھر دوسرے موضوع کی طرف بھی جائیں گے, نعت خواں اسلامی ویسے کچھ اشعار بھی مزید سنیں گے. امام اعظم سے محبت ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ محبت ہمیں ہے. اچھا محبت کا اظہار ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, کیوں امام اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں, کیوں کرنی چاہیے, وجہ کیا ہے؟
اتنے اوصاف جس کے بیان ہوں اور ہم ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو ان سے محبت کیوں نہ ہو. اتنے اوصاف, اتنا علم جن کے پاس ہو. پھر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے, حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, فرماتے ہیں میں دوڑا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوم لیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوا.
سبحان اللہ,
یعنی ایک شخص کو دیکھا کہ ان کا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں لیے ہوئے.
واہ واہ,
یہ کون دیکھ رہے ہیں خواب؟ امت کے ولی
آئے
مرد قلندر, قلندر لاہور جن کو کہتے ہیں, داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ, خود فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں کو بوسا دیا اور پھر عرض کیا رسول اللہ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ کون ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں.
واہ واہ,
جن سے سرکار اتنی محبت فرمائے تو پھر امتی محبت کیوں نہ کرے. یہ تو طے ہے کہ جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرے یا جو چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو امتی پر لازم ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے. پھر آپ سے کسی نے عمر پوچھی, امام اعظم کی اس وقت عمر 60 سال سے اوپر تھی.
ٹھیک ہے,
آپ سے کسی نے کہا کہ حضور عمر کتنی آپ کی؟ تو کہا میری عمر صرف 2 سال ہے.
اچھا,
پوچھنے والا حیران رہ گیا, حضور 2 سال, آپ تو 60 سال سے بھی زیادہ کے لگتے ہیں. 2 سال؟ تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, میں اپنی عمر کے صرف وہ 2 سال شمار کرتا ہوں جو 2 سال اہل بیت کے چشم و چراغ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزرے.
سبحان اللہ,
کہا کہ وہی 2 سال میری عمر کے 2 سال,
کیا بات,
اصل زندگی میں وہ شمار کرتا ہوں. یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے. یعنی 2 سال آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے, فرمائے یہ سارا فیضان انہی کا ہے. آپ سے وجہ پوچھی نا کیوں آپ 2 سال کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میری عمر ہے؟ تو کہا کہ ان کی صحبت میں رہ کے میرا کوئی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں ہوا.
اللہ,
اصل زندگی وہی ہے کہ جس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر.
واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان.
کسی کی
کریں, ہم تو ہیں حنفی,
الحمدللہ
حنفی المذہب ہیں. یعنی دنیا میں جو 4 مذاہب پائے جاتے ہیں, فقہ کے 4 حق ہیں, امام مالک کا, امام شافعی کا, امام احمد بن حنبل کا, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں, اور امام اعظم کے پیروکار فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اور یوں اگر ہم کہیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے, ان علاقوں میں مذہب حنفیت پھلتی اور پھلتی رہی, اور انشاءاللہ قیامت تک پھلتی پھلتی رہے گی. تو ہم جن مسائل پر عمل کرتے ہیں, یعنی ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, تجارت کریں, نکاح ہے, طلاق ہے, بچوں کی تربیت ہے, جتنے مسائل ہیں, ان تمام مسائل شریعہ میں ہم فالو کرتے ہیں امام اعظم کو. اچھا فالو کرنے کا مطلب, تقلید کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امام اعظم نے قرآن و سنت کے دلائل سے جو مسائل بیان کیے ان مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ قرآن سے حدیث سے مسائل ذکر کیے, ہم نے ان کو مان لیا تو ہم ان کے فالوورز ہیں, تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں, ان سے اظہار محبت کیوں نہ کریں. بلکہ ہم تو غلام الدین بھائی اس بات پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو محبت ہے دینی محبت, اور خدا کی قسم ایسی محبت ہے کہ اس کا اظہار ہم کیا کر سکتے ہیں امام اعظم کے لیے. ایسی محبت ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ جب اللہ پاک امام اعظم کو نور کا تاج عطا فرمائے گا اور ساری امت دیکھے گی, سارے اولین آخرین دیکھیں گے کہ یہ وہ امت محمدیہ کے بادشاہ ہیں, وہ سردار ہیں کہ جن کو اللہ نے مقام دیا ہے. اس وقت امام اعظم ہم گناہگاروں کے لیے فرمائیں گے, یا اللہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں, میرے مقلد اپنے آپ کو حنفی کہنے والے ہیں, اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر دے. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی اس عرض کو قبول فرمائے گا اور ہم گناہ گاروں کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم کیوں محبت نہیں کر رہے تھے؟ پھر ایک اور بات, ہم اپنی مساجد کے باہر لکھا دیکھتے ہیں اہل سنت و جماعت حنفی, تو حنفی کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ ہم امام اعظم کے مسائل پر عمل کرتے. تو اہل سنت و جماعت شافعی, اہل سنت و جماعت مالکی, اہل سنت و جماعت حنبلی, تو جن کے پیروکار ہیں وہ ان کے مسائل پر عمل کرتے رہے, کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل چاروں آئمہ کے جو چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, انشاءاللہ عزوجل ان کے مقلدین ہیں, یہ سب حق پر ہیں, اور ان آئمہ کرام کے صدقے انشاءاللہ یہ راہ جنت پر گامزن ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل ہم ان اماموں کے صدقے اللہ نے چاہا ہم قیامت کے دن بھی اللہ نے چاہا بخشے جائیں گے, اور کیوں نہ ہو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے.
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے غم غم اٹھاتے جائیں گے.
درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ آیت چونکہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی تو اس لیے اس مہینے کو ماہ درود و سلام کہا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ درود پاک کی محبت پر بھی آپ کو گفتگو کریں. اس آیت کے تحت امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سعادت الدارین صفحہ نمبر 66 پر جو فرمایا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں, مجھے چلے کہ ناظرین بھی بغور سنیں. امام سخاوی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی کہ اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. پھر زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ زمین و آسمان میں ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں مشغول ہو جائے. سبحان اللہ, یہ درود پاک کی آیت اور اس کی شان میں امام سخاوی کا یہ جو فرمان ہے, کیا بات ہے, درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. کیا فرماتے ہیں درود و سلام کے تعلق سے, پھر اچھے اچھی نیتیں بھی ہو جائیں.
بالکل,
تو محبت درود و سلام ہم پیدا مزید کریں بڑھائیں.
علماء نے درود پاک کی جو برکات بیان کی,
کیا بات ہے,
فرمایا کہ پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی.
اللہ,
یعنی جو مخصوص مقدار میں درود پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھے, کثرت سے پڑھے. کثرت کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا, فرمایا کہ 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے گا وہ بھی زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہے. پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. دوسری برکت یہ ہے کہ جن گناہوں میں وہ پڑا ہوا ہے وہ گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے.
اللہ.
تیسری برکت یہ ہے کہ
اتنی بڑی برکت ہے گناہ سے
گناہ چھوٹ جائیں گے. تیسری برکت یہ ہے کہ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے.
واہ 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 واہ.
چوتھی برکت یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے.
اللہ.
یعنی اس کے رزق میں برکت ہوگی. اور پانچویں برکت یہ ہے کہ اس کا دل خوش رہے گا.
سبحان اللہ.
یعنی درود پاک پڑھتا رہے گا, اس کا دل خوش رہے گا, غموں سے نجات پائے گا.
کیا بات ہے.
چھٹی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے رزق کا سامان فرمائے.
اللہ.
ساتویں برکت یہ ہے کہ اگر وہ قرض دار ہے یعنی قرضوں تلے دبا ہے تو درود پاک کی برکت سے قرض اتر جائیں گے.
کیا بات.
آٹھویں برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا.
سبحان اللہ.
نویں برکت یہ ہے کہ اس کی قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا.
واہ واہ.
اور دسویں برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے حضور کی شفاعت ملے گی.
کیا بات ہے. سبحان
اللہ.
اسی آیت مبارکہ آیت درود کے تحت غوث زماں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں, ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے.
سبحان اللہ.
جنت میں گنجائش بڑھتی رہتی ہے, نہ فرشتے درود سے غافل ہوتے ہیں نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے. سبحان اللہ. درود پاک کے فضائل پر بات. اچھا, درود پاک دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں کون سا بیان ہے, کون سا درس ہے غلام محی الدین بھائی, کہ جس میں ہم درود پاک کے فضائل
پڑھتے بھی اور پڑھواتے بھی ہیں.
الحمدللہ. چار سکے تو پڑھواتے ہی پڑھواتے ہیں. یعنی ہر آنے والا, یعنی ایک برکت یہ کہ اگر کوئی درس میں شرکت کرے گا اسے کم از کم چار بار درود پاک پڑھنے کو تو ملیں گے. پھر چار درود سیکھے یہ, پھر درود صلی اللہ علیہ حبیب درود پاک کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں وہ, پھر درمیان میں بھی درود پاک کے جو ہے سیکھے بیان کیے جاتے ہیں. تو بڑی برکت ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ عاشق درود و سلام بننا چاہتے ہیں, عاشق درود و سلام, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, بچوں کو عاشق درود و سلام بنا دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کی رحمت سے درود پاک پڑھنے والے بن گئے اور روٹین سے پڑھ رہے ہیں اس امید پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. تو اگر آپ بھی عاشق درود و سلام بننا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول, ہفتہ وار اجتماع میں آنا, مدنی مذاکرے میں آنا, درس فضان سنت میں شرکت کرنا, موس مدینہ بالغان میں شرکت کرنا, اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کرنا, نیک اعمال کے رسالے کو پر کرنا, یہ سب آپ کو درود پاک کی کثرت کی طرف راغب کرے گا. اور ماحول کی برکت سے, گیدرنگ کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درود پاک پڑھنے کا ذہن بڑھتا جائے گا, بنتا جائے گا, اور آپ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. ہم امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کو دیکھتے ہیں. غلام محی الدین بھائی, درود پاک کا کتنا ادب ہے, نام محمد کا کتنا ادب ہے. ہم نے اسی ماحول کی برکت سے درود پاک کی کثرت کو سمجھا, فضائل کو سنا. فیضان سنت میں جو درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے, پھر امیر سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام ہے, پھر امیر اہل سنت کا بیان کے شروع میں درود پاک کے فضائل کا بیان کرنا, اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے جو ادب کا انداز ہے, یعنی یہ جو چیز ہے, یعنی دیکھ کر بھی بندہ سیکھتا ہے نا. ایک تو بیان ہو رہا ہے
جی,
اور ایک بندے کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر منی محبت بڑھانے کے لیے صحبت صالح نیک کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے, درود پاک پڑھنے والے کی صحبت میں آتا ہے, تو کیا اس سے بھی بندہ درود پاک تصر سے پڑھنے والا بن جاتا ہے؟
بالکل, اچھی صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. آپ جس کی صحبت میں جائیں گے اس کا اثر, اس کا رنگ نظر آئے گا. تو درود پاک پڑھنے والے کی صحبت اللہ کرے نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ورنہ ایک تو یہی ہے کہ مدنی مذاکرے جو آتے ہیں, امیر اہل سنت کے بیانات ہیں, مدنی چینل ہے ہمارے, ہر درس میں ہر سلسلے میں درود پاک کی فضیلت ہوتی ہے, درود پاک کے اشعار پڑھے جاتے ہیں, اور پھر اعلیٰ حضرت کا درود پاک مشہور زمانہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں. درود اور سلام یہ دونوں مطلوب ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر, درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو, تو درود بھی اور سلام بھی. اور پھر کمال دیکھیں کہ درود پاک کے جو فضائل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جمعے کے دن درود کی کثرت کرو, عام دنوں میں تو کرنی ہے لیکن جمعے کے دن خاص پروٹوکول ہے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود فرشتے میری بارگاہ میں لے کر آتے
ہیں,
یعنی ایک اہتمام کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ پر درود بھیجا ہے. بندہ اس تصور سے ہی پڑھے نا کہ درود پڑھنے والے کا نام معاش شناخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اور یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اچھا وہ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح, 70,000 شام, اور درود پاک پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں, ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی
محمد انعام اللہ تارے ڈیرا پاکستان سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, محبت کس سے کی جائے؟ اس سوال سے کچھ بتائیے گا.
محبت کس سے کی جائے؟ محبت اللہ سے کی جائے, محبت رسول اللہ سے کی جائے, صحابہ سے کی جائے, اہل بیت سے کی جائے, ماں باپ سے کی جائے, بھائی بہنوں سے کی جائے, اولاد سے کی جائے, قرآن پاک سے کی جائے, دین سے کی جائے, پیر و مرشد سے کی جائے, اور علم دین سے کی جائے, کس کس سے؟ یعنی محبت کے بعد پروگرام آپ یوٹیوب پر جا کر مدینہ چینل پر سرچ کریں, فیس بک پر سرچ کریں, اس میں ہم نے محبت کی بات ہی تو کی, کس کس سے محبت کرنی, کیسے کیسے کرنی. امام اعظم سے محبت کریں, امام شافعی سے محبت کریں, نیک عمل سے محبت کریں, روزوں سے محبت کریں. یہ محبت کے بہت 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 سارے بہت سارے پہلو ہیں جس کی طرف آپ محبت کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اپنی اچھی محبت کریں. ہاں وہ جو خراب محبت ہے جس کی طرف ہمارا نوجوان طبقہ بڑے چلا جا رہا ہے, اس کی طرف نہیں جانا. اللہ و رسول جس سے راضی ہوں اس محبت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ محبت جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں. اگر جنت میں لے جائے گی تو ٹھیک ہے کرتے رہیں, اور اگر معاذ اللہ اس محبت کی وجہ سے جہنم ٹھکانہ بنے گا تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا, توبہ بھی کرنی ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہی ایک ایمان والے کی شان ہے. ایک اور کال دیجیے گا.
بیٹا میرا اذان علی 4 سال کا, جی اس کو میں تھیلے سیمیا کا مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا کرانی
ہے. غلام الدین بھائی تھیلی سیمیا کے مریض کے لیے دعا کر دے امام اعظم کے صدقے سے, اللہ پاک کرم فرمائے ان پہ.
یا ارحم الراحمین, جو بچہ تھیلی سیمیا کا مریض ہے اس پر رحمت کی نظر فرما.
آمین.
ہمارے امام اعظم کے صدقے و توسل سے اس کی ساری بیماریاں دور فرما.
اللہم آمین. اللہ کرم فرمائے, اللہ پاک تمام بیماروں کے حال پر رحم فرمائے, ہم سب کو گناہوں کے مرض سے بھی شفا عطا فرمائے. موضوع ہمارا ہم آگے بڑھاتے ہیں, حجر اسود کے تعلق سے کچھ بات کریں گے, محبت کی باتیں ہیں. حجر اسود خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے کونے میں ایک پتھر نصب ہے غلام الدین بھائی, جس سے محبت ایمان والے کرتے ہیں. اچھا یہ ہے تو ایک پتھر, مگر پتھر سے ایسی والی ہانا محبت, تو یہ ایک پتھر سے اتنی محبت کیسے اور کیوں؟
کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں محبت کا ایک معیار ہے.
جی
یعنی کسی بھی شے سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کہ ہمیں اسلام نے, دین نے حکم دیا ہے. الگ ایک پتھر ہے, پتھر سے محبت کون کرتا ہے, لیکن یہ وہ پتھر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے.
واہ واہ.
یعنی حضور نے اسے محبت فرمائی ہے. اور پھر یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے, یہ پتھر ہے جنتی پتھر.
واہ واہ.
اور یہ وہ پتھر ہے کہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا.
سبحان اللہ.
یعنی جس نے اس کو چوما یا استلام کیا, تو مجبوری اگر کوئی نہیں چوم سکتا تو پھر دور سے حکم ہے کہ استلام کرے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی ثابت ہے اور استلام بھی ثابت ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی جو قریب نہیں جا سکتا, چوم نہیں سکتا, تو وہ دور سے اشاروں سے چوم لے, اس کو استلام کہتے ہیں.
واہ واہ. یعنی اس میں اتنی برکت ہے کہ جو چوم نہ سکے دور سے بھی برکت لے سکتا ہے. کمال ہے. یعنی مسئلہ ہی حل ہو گیا نا, برکت کا. جو خامو خامو وسوسے اگر ڈالتا ہے کوئی, شیطان پریشان کرتا ہے, تو اب یہ استلام میں کیا ہے بھائی؟ استلام میں دور سے برکت لے رہے, تو دور و نزدیک کا مسئلہ ہی نہ رہا. نبی پاک مدینے میں برکت ہمیں مل رہی ہے,
نقطہ ہی حل ہو گیا.
ماشاءاللہ.
یہ برکت کا تعلق قریب و دور سے نہیں ہے.
صحیح.
وہ نا کسی شاعر نے کہا نا, یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں.
واہ.
کوئی دور رہ کے ہوئے سے کوئی پاس رہ کے بلا.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو یہ تو اپنے اپنے کرم کے فیصلے ہیں جس پر فیضان.
اچھا برکت کو کوئی ہم دنیاوی پیمانے سے تھوڑی ناپ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا دور ہوگا تو یوں ہوگا, تو اتنی بارش کا فرق ہے نہیں. اب وہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, استلام کر لیا, جب نبی پاک نے فرما دیا ہے تو ہے.
جی. تو اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی عشق رسول تھا
صلی اللہ علیہ وسلم.
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چومتے اور فرماتے کہ اے حجر اسود, تو ایک پتھر ہے, میں تجھے کبھی نہ چومتا, لیکن تجھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے،
سبحان اللہ،
اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، خالص یہ آپ کے عشق رسول کا انداز تھا۔ لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے، کہا کہ اے عمر یہ نفع نقصان دے سکتا ہے، آپ نے کہا نا یہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجر اسود کی قیامت کے دن دو آنکھیں ہوں گی
اللہ
اور ایک زبان ہوگی،
واہ،
یہ اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا،
واہ،
اور اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا
اللہ،
اور اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے،
سبحان اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے اور حکم دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے محبت دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں علی نہ ہو، اے اللہ مجھے علی سے محروم نہ کر،
اس
طرح کے الفاظ فاروق اعظم کے۔ حجر اسود کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو، پڑھنا ہو حجر اسود کے بارے میں، تو امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں پورا حجر اسود کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بڑی لاجواب کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر آپ کا عشق رسول بڑھ جائے۔ حاجیوں کے واقعات، مدینے میں رہنے والوں کے واقعات، عاشقان مدینہ کی حکایت ہے، تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے حجر ابیض تھا، یعنی یہ پہلے سفید تھا،
اچھا،
جب یہ جنت سے اتارا گیا اور پھر اس کو کعبۃ اللہ شریف کے کونے میں نصب کیا گیا، لگایا گیا، اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی تھی، اور چمکدار پتھر تھا، چمکتا تھا، اور جہاں جہاں تک اس کی روشنی پھیلی وہاں وہاں تک حدود حرم قائم ہو گئی،
سبحان اللہ،
یعنی مکے کی حدود ہے نا، جہاں جہاں حرم کی حدود ہے، یعنی حدود حرم بنی ہوئی ہیں، وہاں لکھا ہوا
کلومیٹرز پر ہے
جی۔ تو حدود حرم کیسے قائم ہوئی؟ اس جنتی پتھر حجر اسود کی جو روشنی پھیلی نا، وہاں تک حرم قائم حرم قرار دیا گیا۔ تو یہ پہلے حجر ابیض یعنی سفید پتھر تھا، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے چومنے والوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے،
اللہ،
یعنی جو چومتا ہے نا گویا کہ وہ پاک و صاف ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو یہ پھر گناہ گاروں کے گناہوں کو جذب کر کے یہ پتھر سیاہ ہو گیا، جب سے اس کا نام حجر اسود
ہو گیا،
حجر اسود۔ امام اہل سنت تو امام اہل سنت تو عاشق کے ماہر رسالت ہیں، آپ نے بھی حجر اسود کو چوما، بوسا دیا، اور پھر آپ نے اپنا ایک تخیل بیان کیا کہ کالک جبی کی، کہ اس کو چوم کر گناہ گاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے۔ اچھا، گناہ گاروں کے گناہ تو حجر اسود کو جو چومتے ہیں، جو خوش نصیب چومتے ہیں، لیکن اصل جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو راضی کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے۔ تو اب حجر اسود مدینے جانے والوں سے یہ تمنا کر رہا ہے، کالک جبی کی، اے مدینے جانے والوں، حضور کے روزے کی زیارت کرنے والوں، اپنے جبی کی، اپنے پیشانی کی، گناہوں کی سیاہی تم سجدہ در سے، حضور کے روزے سے، حضور کی شفاعت سے، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے گناہوں کو دھلاؤ گے، اور اپنی جبی کی، اپنی پیشانی کی سیاہی کو ختم کرو گے، تو کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔
اللہ اللہ،
کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے،
اور قیامت کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں، قیامت کی نشانیاں، کہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا،
اللہ،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجر اسود کو اٹھا نہ لیا جائے، تو یہ جنتی پتھر ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو جب تک یہ ہے امن ہے، اور اللہ پاک ہمیں بارہا اس کی زیارت نصیب فرمائے،
آمین،
اس کو چومنا نصیب فرمائے، اس کا استلام نصیب فرمائے،
آمین۔ اللہ پاک حجر اسود کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخر میں مالا مال فرمائے۔ کال دیجیے گا۔
آپ نے پروگرام میں حجر اسود کا ذکر کیا، اس کو چومنا ثواب ہے مگر وہ تو ایک پتھر ہے، تو پتھر کے حوالے سے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟
نبی پاک نے فرما دیا تو ہو گیا، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے ہیں، حضور پتھر کے بارے میں فرمائیں گے تو پتھر، حضور کسی چیز کے بارے میں فرما دے تو وہ چیز، کسی انسان کے بارے میں فرما دے تو کسی انسان، کیونکہ شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پتھر کو چومنے سا ثواب ہے، یہ تمہارے گناہوں کو لے لیتا ہے، نبی پاک نے فرما دیا، تو اس پتھر کے تعلق سے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پتھر ہے، हमने ये देखना है कि फरमाया किसने। अब देखिए यहाँ मसला और भी हल हो जाएगा। अब जबल ओहद है, जबल ओहद के बारे में नबी पाक फरमाते हमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, इससे मोहब्बत कर, ये जन्नत में जाएगा ये पहाड़, जैसे जबल ये हजर अस्वद जन्नती है। तो अब जबल ओहद से जो मुसलमानों को मोहब्बत है, अगर वो पहाड़ है, मगर चूंकि हुजूर ने मोहब्बत फरमाई जबल ओहद से, तो हमें भी मोहब्बत है। इसी तरह मदीने के पत्थरों से, मक्के के रेगजारों से, जर्रों से, मिट्टी से, दरख्तों से, पत्तों से जो आशिकान रसूल मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये जो मोहब्बत का इजहार है दरअसल रसूलुल्लाह की वजह से।
क्या बात है।
अब इस कायदे को याद रखिएगा, हम उस शे में फी नफसी ही कोई बरकत नहीं है, वो बरकत नबी पाक के फरमाने से हुई या नबी पाक की निस्बत की वजह से हुई। तो हजरे अस्वद के बारे में हुजूर ने जो फरमा दिया, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का ये फरमान हमारे लिए काफी है कि अगर तुझे नबी पाक ना चूमते तो हम ना चूमते, और फिर हजरत अली का फरमान है कि ये नफा भी देता है नुकसान भी देता है। तो पत्थर को ना देखें, ये देखें कि इसको निस्बत किससे है, इसके बारे में फरमाया किसने। इसी तरह आप ये ना देखें कि अगर कोई शायर कोई मदीने से मोहब्बत करने वाला, मक्के से मोहब्बत करने वाला, वो जो अशार में बात करते हैं कि भाई वो रेगजारों पर नजर पड़ जाए, तो पत्थरों पर नजर पड़ जाए, तो पहाड़ों पर नजर पड़ जाए, तो बिल्डिंगों पर नजर पड़ जाए, तो मीनारों पर नजर पड़ जाए, तो गिलाफे काबा पर नजर पड़ जाए, तो इसमें जो है इश्क मोहब्बत की बात जो करते हैं वो दरअसल नस्बत पर बात करते हैं। अमीर सुन्नत का वो बड़ा खूबसूरत सलाम है ना, जिसमें अमीर सुन्नत जाहिर ने तेबा से कहते हैं यहाँ जाओ तो सलाम कहना, वहाँ जाओ तो सलाम कहना, जाहिर तेबा रोजे पे जाके तू सलाम मेरा रो रो के कहना है। ये इस तरह के जो अशार अमीर सुन्नत ने फरमाए, अच्छा फिर पत्थरों के बारे में, अच्छा वो बोतलों के बारे में, तो कंकरों के बारे में, तो कांटों के बारे में, तो पत्तों के बारे में, तो दरख्तों के बारे में, गाड़ियों के बारे में। अब गाड़ी तो दुनिया भर में गाड़ी है, मगर मदीने में जो गाड़ी है उससे निस्बत किससे है, मदीने पाक से। मदीने में जो पानी है उसे निस्बत किससे है, मदीने पाक से। इसलिए मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत के इजहार में हम ये देखते हैं कि निस्बत किसकी है। जब निस्बत रसूलुल्लाह की है, नेक लोगों से है, तो फिर उसमें बरकत आ जाएगी। तो हजरे अस्वद पत्थर है
बिल्कुल,
मगर ये पत्थर नफा भी देता है नुकसान भी, यानी लोगों के गुनाहों को क्या पाक कर देता है। फिर ईमान वालों की और जो ईमान वाले नहीं है उनकी पहचान, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इसको ये ताकत अता फरमाई है, और अल्लाह की दिए से, अल्लाह की अता से ये सब हो सकता है। इसलिए हम हजर अस्वद से मोहब्बत करते हैं और दीगर इन चीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम सलाम। इसी तरह अब मकाम इब्राहिम पर हम बात
करें,
मकाम इब्राहिम क्या पत्थर ही है, आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्यारे मुबारक पैर के निशान है ही ना, और कुरान ने फरमा दिया वत्तखिज़ु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। अब ये जो है पत्थर तो है ये,
अब सफा मरवा पहाड़ी है,
पहाड़ पत्थर है,
पत्थर है बकायदा। और बल्कि सहाबाए किराम अली मुरिदवान को जब हुक्म हुआ कि इस पे सही करो, तो सहाबाए किराम थोड़ा सा झिझके और थोड़ा सा रुके, इसलिए कि वहां पर जो है माबूदाने बातिला की जो है ना पुरस्तिक होती थी, इबादत होती थी वहां पर, जो वो रखे हुए थे और उनकी लोग इबादत करते थे। तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, और अब इस सफा और मरवा को अल्लाह की निशानियां बना दी
है।
और ये निशानियां क्यों बनी, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि एक अल्लाह की वलिया के कदम वहां लगे, और वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का बंदोबस्त करने के लिए हजरत हाजरा दौड़ी, अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि वो फीनफसी पहाड़ी है पत्थर है, लेकिन अल्लाह की वलिया के वहाँ कदम लगे तो वो सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां करार पाई। तो जहाँ खुद अल्लाह का नबी मौजूद हो वो मदीना क्यों आलीशान नहीं होगा।
अर्शे उला से आला पीछे नबी करो अर्शे उला से आला पीछे नबी करो की बातें हैं, और हम मोहब्बत की बातें शरीयत के दायरे में रहकर कर रहे हैं। تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پتھر ہے تو یہ, تو بس یہ دیکھے کہ نسبت کس چیز سے ہے. اچھا پھر اس میں بعض چیزوں کو خام و خام وسوسے لوگوں کو آتے ہیں, اولیاء کرام سے نسبت سے تعلق رکھنے والے. اب دیکھیں اللہ والوں سے نسبت کے بعد کرامت کا بھی تو کچھ صدور ہے نا, اور اس کو تو حق مانا گیا اہل سنت و جماعت کے عقائد میں شامل ہے کہ کرامت حق ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نسبت کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ اس شیعہ کی فی نفسی ہی حقیقت کیا ہے. اس کی فی نفسی ہی حقیقت پر ہم بات, ویسے غبار جو ہے
گرد و غبار
اس کی کوئی وہ نہیں ہے, نقصان دہ ہے, فائدہ مند تو نہیں ہوتا, مگر حضور فرماتے ہیں مدینے کے غبار میں شفا ہے. اب کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ مدینے کے غبار میں معاذ اللہ شفا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فی نفسی ہی وہ شے کیا ہے یہ نہیں, بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کیا گیا ہے, اس کو جو نسبت ہے یا اس کو اس طرف جو لوگوں کا فلو ہے, لوگ اس طرف متوجہ ہیں, مائل ہیں, کیوں ہیں؟ نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے, کسی صحابی کے فرمان کی وجہ سے, کسی اللہ کے ولی کے نسبت کی وجہ سے. تو جب ان کو نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے گی, اللہ والوں سے نسبت ہو جائے گی, تو اس شے کے کمالات کو اللہ پاک جو ہے بڑھا دیتا ہے, اس میں پھر برکت عطا فرما دیتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک برکت غلام الدین بھائی یہاں یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دعوت اسلامی کی برکت سے اللہ پاک ہمیں وسوسوں سے بچا لے.
الحمدللہ.
نہیں, محبت کی باتیں ہوتی, عشق کی بات, یہ بندہ رو رہا ہے تو مدینے کی یاد میں, تو وسوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیک صحبت اختیار کر لیں. کہ اگر صحبت ایسی ہو نا جو ایسی ایویں ہی باتیں کرتے ہو کہ یوں بھی نہیں تو یوں بھی نہیں, تو وہ بےچارا نکل جاتا کہیں کا کہیں. کیا کہتے ہیں آپ, تو کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟
ایسی لوگوں کی صحبت اختیار کرے کہ جو عشق و محبت والی صحبت ہو, یعنی اللہ, اس کے رسول سے, صحابہ سے, اہل بیت سے, اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والے ہوں. ورنہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا اتنا وسوسوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ, اور کہاں سے کہاں, یعنی ایمان کے لالے پڑھ سکتے ہیں. پھر اولیاء کرام کا جو بے ادب ہوتا ہے, اس کے بارے میں تو فرمانا کہ اس کا اندیشہ کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. تو ہمیں سب کا ادب کرنا ہے, سب سے محبت کرنی ہے, اور وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر کبھی وسوسے آ بھی جائیں نا, تو کسی صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول عالم کے پاس چلے جائیں. آپ اپنا مسئلہ لے کر تو جائیں, وہ منٹوں میں حل کریں گے آپ کا مسئلہ.
اللہ
سب کو وسوسوں سے بچائے.
آمین آمین. اللہ ہمیں با ادب رکھے, ادب کے ساتھ زندگی گزارنے, محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستگی ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, خزانے میں تمہارے کیا